الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورزوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات گرامی قدر حضرات قابل احترام علماء کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ابھی جب قرآن پاک کھولا تو سورۃ توبہ کی یہ آیات سامنے نظر آئیں جو میں نے آپ کی خدمت میں قد یقین ہے. توبہ کے معنی ہیں رجوع کرنا. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ, لوٹ آؤ اللہ کی طرف. بندہ جب فرما برداری کرتا ہے تو اسے قرب نصیب ہوتا ہے, اور نافرمانی کرتا ہے تو اسے دور کر دیا جاتا ہے. شیطان کو شیطان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے نافرمانی کی ہے تو اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو گیا. اللہ نے اسے نافرمانی کی وجہ سے دور کر دیا. فرما بردار اللہ کا مقرب ہوتا ہے. اس سورت کا نام ہی سورت توبہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, توبۃ نصوح کر لو, سچی توبہ. اور توبہ کے بارے میں, توبہ کرنے والے کے بارے میں یہ ارشاد ہے کہ التائب من الذنب کم اللہ ذنب لہ, کہ توبہ کرنے والا گناہوں سے اللہ اس کو ایسا صاف اور پاک فرما دیتے ہیں گویا کہ اس سے گناہ ہوئے ہی کوئی نہیں, یا اسے ایسا پاک اور صاف فرما دیتے ہیں جیسے آج ہی وہ دنیا میں آیا ہے ماں کے پیٹ کے ذریعے سے. التائب من الذنب کم اللہ ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے کہ گویا اس نے گناہ کیے ہی نہیں. وہ ذات اس طرح برق پھاڑ دیتی ہے. ہمارے ہاں یہاں بھی شاید ہوگا لیکن یہاں تک طریقہ کار الگ ہوگا. ہمارے ہاں جب کوئی ادھار لے کر جاتا ہے نا دکان سے تو اس کا نام لکھ لیتا ہے, پھر جب وہ ادائیگی کرتا ہے ادھار واپس کرتا ہے تو اس ورقے کو پھاڑ کے پھینک دیتا ہے. ایسے ہی جب بندے سے گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی معافی کی وجہ سے اس گناہ کو بھی مٹا دیتے ہیں اور اس کے نشان اور ثبوت کو بھی مٹا دیتے ہیں. جیسے ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالی ہے کہ وَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ, کہ بے شک وہ لوگ جو توبہ طیب ہوتے ہیں اور پھر ایمان لے آتے ہیں. دو چیزیں ہیں, ایک توبہ طیب ہونا اور ایک ایمان لے آنا. مومن کو مومن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسے ہر چیز پر یقین حاصل ہوتا ہے, اسے اللہ کی ذات پر یقین ہے. آمنت باللہ جیسے پڑھوایا جاتا ہے بیعت کے وقت, آمنت باللہ وملائکتہ, ہی فرشتے ہم نے نہیں دیکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر ہم فرشتوں کو مان رہے ہیں. وہ کتبی, ساری کتابوں کی خبر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمائی ہے کہ بھی تورات بھی زبور بھی انجیل بھی صحف موسیٰ صحف ابراہیم ساری یہ کتابیں منزل من اللہ ہے. اس کی خبر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے اور ہم اس خبر کو مان رہے ہیں. بس اس کو یقین, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, سارے رسولوں پر ایمان لانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے سب رسولوں پر کہ سارے رسول برحق تھے, کسی رسول کی ہم تکذیب نہیں کر سکتے. جس طرح بعض قوموں نے ایک دوسرے کے رسولوں کی تکذیب کی ہے, یہود نے نصارہ کے نبی اور رسول کی تکذیب کی, نصارہ نے یہود کے نبی اور رسول کی تکذیب کی, لیکن ایمان والے حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کا ایک سلسلہ اور لڑی ہے سب کو مانتے ہیں, ان کی ذات کو مانتے ہیں, تعلیمات اپنے اپنے نبی کی. ہم نے ان کی ذات کو ماننا ہے, ان کا انہیں احترام دینا ہے, انہیں اللہ کا سچا رسول سمجھنا ہے, لیکن تعلیمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی ہے. حتیٰ کہ پہلی کتابوں میں جو مسائل ہیں, جو فضائل ہیں, ان کی تعریف سے بھی ہم نے رک جانا ہے, اس لیے کہ وہ کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد وہ کتاب بس موقوف ہو گئی. اب اس کی تعلیمات موقوف, اب اس کا پڑھنا منع, اس کو سمجھنا منع. سمجھو بھئی مانا کہ ایک, لیکن اس اعتبار سے سمجھنا کہ ہم سمجھنے کے بعد اس پر عمل کریں گے, اس قسم کی سمجھ منع ہے. اس کی ہم تعریف نہیں کر سکتے جی اس کا یہ مسئلہ اچھا ہے. نہیں, ایک مرتبہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نہ سمجھی میں یہ کہہ دیں کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرے گی, انہوں نے تورات کی تعریف فرما دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا چہرہ متغیر ہو گیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رمز شناس نبوت تھے, بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا وہ عکس جمیل تھے, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو رہا ہے, تو انہوں نے کونی مار کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاموش کرنے کی کوشش کی. جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیًا ما وسعہ الا اتباعی, کہ اگر آج موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری تابعداری کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوتا. صاحب کتاب نبی العظم پیغمبر, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آج موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری تابعداری کے علاوہ چارہ نہ ہوتا. اسی لیے کتابوں میں یہ آیا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی فرمائیں گے. اس لیے کہ دنیا میں اس وقت یا قیامت تک جتنے بھی بنی نوع انسان میں سے کوئی فرد آئے گا, اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری لازمی ہوگی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں, ہاں, مومن اور منافق. مومن اسے کہا جاتا ہے جسے ہر چیز کا یقین ہوتا ہے, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر, آخرت کے دن پر, آخرت کے دن پر بھی اسے یقین ہے, ایمان ہے کہ بھائی ایک دن ہم نے اٹھنا ہے, ایک ایک سوال کا ہم نے جواب دینا ہے, قبر میں ہم نے جانا ہے. والقدر خیری و شری من اللہ تعالی, کہ ہر خیر اور شر اللہ کی طرف سے آتا ہے. والباس بعد الموت,
اور مرنے کے بعد قبر سے اٹھنا، یہ ساری چیزیں ہیں جن پر ہم نے ایمان لایا ہے. اور منافق اسے کہا جاتا ہے جو بیچارہ ایسے سوچ میں ہی پڑا رہتا ہے کہ بھائی اللہ کی ذات پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، مرنے کے بعد اٹھنے کے یقین پر وہ سوچ میں ہی پڑا ہوا ہے. کبھی کچھ سوچ اس کے دماغ پر آتی ہے، کبھی کوئی سوچ آتی ہے، تو وہ اسی سوچ میں پڑا ہوا گم سم ہے. یہاں پر یہ جو آیات میں نے ابھی پڑھی ہیں، جو سامنے آئی ہیں، ان آیات میں اللہ جل شانہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، گویا کہ اللہ تعالیٰ نشانیاں بتلا رہے ہیں مومنین اور مومنات کی. جیسے فرمایا نا انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ، کہ مومن آدمی کی یہ نشانی ہے الذین اذا ذکر اللہ، کہ جب اس پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبهم، تو اس کا دل جو ہے نا وہ تلاوت کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف، تسبیح کی طرف آتا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ مومن کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ اکبر کی صدا سنتا ہے تو اس کا دل خود بخود اللہ کے گھر کی طرف کھینچتا ہوا چلا آتا ہے. اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ حیا علی الفلاح کی جب ندا لگتی تھی نا، تو وہ سارے کاروبار دنیا چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف آتے تھے، اور انہیں یہ یقین حاصل ہوتا تھا کہ اب فلاح دکان میں اور دوسرے کام میں نہیں، بلکہ اب فلاح اللہ کے گھر کی طرف آنے میں. وہ اللہ کے گھر کی طرف دوڑتے تھے نماز کے لیے، انہیں فلاح نماز میں نظر آتی تھی، نجات، فلاح، کامیابی. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے. اس لیے کہ جب انسان لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے نا، تو اسے پھر مومن کو ہر میدان میں اللہ تعالیٰ فلاح نصیب فرماتے ہیں. نماز میں فلاح، کاروبار میں فلاح، کامیابی، دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی. اور حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ مومن کی دنیا پہلے بناتا ہے، آخرت بعد میں بنتی ہے. مومن کی دنیا پہلے بنتی ہے اس لیے کہ وہ دنیا میں موجود ہے نا، اسی لیے اسے یہ دعا پڑھنے کا حکم فرمایا گیا ہے، تاکید کی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنا نصیب فرما. حسنا، حسنا، حسنا کہتے ہیں ہر وہ خیر جو بندے کے لیے ضروری ہو، ہر وہ چیز، ہر وہ خیر جس میں بندے کی خوشی ہو. حسنا، مفسرین فرماتے ہیں کہ حسنا سے مراد دنیا کا کاروبار بھی، آخرت کی کامیابی بھی، دنیا سے ایمان کے ساتھ خاتمہ بھی، تابع دار بیوی بھی، نیک اولاد بھی، اچھا پڑوسی بھی، کاروبار میں برکت بھی، یہ ساری چیزیں حسنا میں داخل ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں حسنا میں داخل ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار، اور آخرت میں بھی حسنا، وقنا عذاب النار، اور یا اللہ ہمیں عذاب آگ سے، عذاب نار سے یا اللہ تو ہمیں محفوظ فرما. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بھائی والمومنون والمومنات، اس میں مومنوں کے لیے نشانیاں، انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اور ان آیات میں اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کی یہ نشانیاں بتائی ہیں کہ یامرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں. نیکی کا حکم کیا مطلب؟ کہ جس میں دوسرے مسلمان اور دوسرے انسان کے لیے خیر ہوگی اس کے بارے میں وہ سوچتے ہیں. نیکی کا حکم. اور دین ہے ہی نصیحت کا نام, دین ہے ہی خیرخائی کا نام. الدین النصیحہ, دین خیرخائی کا نام. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ نصیحت کس چیز کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مومن کے لیے نصیحت, ہر بلائی چاہنا, دنیا کے لیے نصیحت, آخرت کے لیے نصیحت, اللہ کے لیے نصیحت, اور اللہ کے رسول کے لیے نصیحت. یامرون بالمعروف, مومنوں کی یہ نشانیاں ہیں کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں. ویامرون وینہون عن المنکر, اور برے کام سے, منکر کہتے ہیں ہر وہ کام جو معاشرے کو متاثر کرتا ہو. منکر کا مطلب صرف برائی نہیں, ہر نیا کام جو پہلے معاشرے میں نظر نہ آیا ہو, ایسا کام جو بالکل نیا ہو جس سے معاشرہ متاثر ہو رہا ہو اور دین سے دوری کا سبب بنتا ہو, وہ منکر ہے. منکر کا معنی برا نہیں کرنا بالکل. یہ جو قبر میں فرشتے آئیں گے یا آتے ہیں, ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ منکر نکیر. منکر نہیں کہنا, پھر وہ معنی اور بن جائیں گے. منکر نکیر, منکر نکیر ان کو بولا جاتا ہے. کس لیے منکر نکیر انہیں بولا جاتا ہے؟ کہ وہ عجیب ان کی حیثیت ہوگی, انسان نے پہلے ایسی شکل کسی کی نہیں دیکھی ہوگی. اس طرح اجنبی شکل کی حیثیت میں آئیں گے, ایسی شکل کسی نے پہلے نہیں دیکھی ہوگی. انسان حیران ہوگا کہ بھائی یہ کیا چیز ہے. منکر نکیر. اور یہاں بھی ہے وینہون عن المنکر, ہر نئے کام سے وہ منع کرتے ہیں. جیسے آج نئی نئی چیزیں نکل رہی ہیں نا, اور یہ ساری نئی نئی چیزیں قیامت کی نشانیاں ہیں. چاہے وہ نئی چیزیں عبادات میں ہوں, چاہے وہ اخلاق میں ہوں, وہ ساری نئی چیزیں. آج کل تو نماز میں بھی کئی چیزیں گھڑ لی گئی ہیں نا, عبادات میں گھڑ لی گئی ہیں. تو جتنی بھی نئی چیزیں ہیں ان کو ان سے ہم نے بچنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. من احدث, من کوئی بھی ہو, من عام ہے. اگر کوئی عالم نئی چیز پیش کرتا ہے اسے بھی رد کرو. قرآن اور سنت سے ہٹ کے کوئی عالم بھی نئی چیز پیش کرتا ہے تو اسے رد کر دو. کوئی ولی کہہ دیں, کیونکہ ولی جو اللہ کا دوست ہوتا ہے, جو صحیح دین کا, اسلام کا, شریعت کا دائی ہوتا ہے, وہ بدعت سے بچتا ہے. وہ حق پیش کرتا ہے. اور جو کوئی ولی کے روپ میں ایسا شخص آئے اور نئی چیز پیش کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. کہ جس نے بھی ہمارے دین میں کسی نئی چیز کو گھڑا ہے, فہو رد, وہ چیز رد کرنے کے قابل ہے. اس لیے کیا کہتے ہیں نا کہ بدعتی جو ہوتا ہے وہ دین کی عمارت کو ڈھانے کی کوشش کرتا ہے. بدعتی دین کی عمارت کو ڈھانے کی کوشش کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اس لیے کہ اس نے ایک نئی چیز گھڑی ہے, ایک نئی چیز کا اضافہ کیا ہے. اب نہ کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کو مکمل کر کے گئے ہیں اس دنیا سے. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ, کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. اب اس میں کسی قسم کی ٹانکہ بازی نہیں ہو سکتی. کہ اس میں ٹانکے لگائے جائیں, نئی نئی چیزوں کو جوڑا جائے, نئی نئی چیزوں کو نتھی کیا جائے, سٹیپل کیا جائے. نہ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے ہیں, ما آتاکم الرسول فخذو, کہ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے گئے ہیں فخذو, اسے خوب مضبوطی سے تھامے رکھو. فما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما گئے ہیں اس سے رک جاؤ. وینہون عن المنکر, آگے فرمایا کہ ویقیمون الصلاۃ, مومن جو ہوتے ہیں وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. کیا مطلب ہے قائم کرنے کا؟ قائم کا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ قائم سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے پانچ وقت کی نماز کو باقاعدگی سے پڑھتے ہیں. یہ نہیں کہ صبح کی پڑھ لی دن کو چھوڑ دی, دن کی پڑھ لی صبح کی چھوڑ دی, دن کی پڑھ لی عشاء میں بغیر پڑھے سو گئے. اور جو ترتیب سے پانچ نمازوں کو پڑھتا ہے گویا کہ وہ نماز کو قائم کر رہا ہے. جو درمیان میں سلپ ہو جاتے ہیں نا, وہ نماز کو قائم نہیں کر رہے. سلپ ہونے والے نماز کو قائم نہیں کر رہے. جو پانچ وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں وہی نماز کو قائم کرنے والے ہیں. اس نمازی اسے کہا جائے گا جو پانچ نمازوں کو پابندی سے پڑھے گا. اور پھر ساتھ ہی علماء نے یہ لکھا ہے کہ قائم کرنے کا یہ بھی مطلب ہے کہ بیماری کی حالت میں بھی نماز کو قائم کرتے ہیں. کئی لوگ بیماری میں نماز کو چھوڑ دیتے ہیں نا بھائی, کہتے ہیں جی تبھی ٹھیک نہیں, جی ٹھیک ہوں گے پڑھ لیں گے. علماء نے فرمایا کہ جو بیماری کی حالت میں نماز کو چھوڑ دیتے ہیں وہ بھی گویا کہ نماز قائم نہیں کر رہے. ہماری طرف لکھا ہوتا ہے بورڈ لگا کے, نماز قائم کرو, نماز قائم کرو, نماز قائم کرو, بورڈوں پر مختلف جگہوں پر, مختلف روڈوں میں, مسجدوں کے باہر نماز قائم کرو. اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ نماز کو اس طرح قائم کرو کہ پانچوں وقت کی نماز پڑھو, نماز کو اس طرح قائم کرو کہ بیماری کی حالت میں بھی پڑھو, نماز کو اس طرح قائم کرو کہ سفر کی حالت میں بھی پڑھو. کئی لوگ سفر میں نکلتے ہیں نا, بس پھر گھر پہنچ کے ہی پڑھتے ہیں باقی نمازیں. سفر میں بھی نماز کو اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح آدمی اپنے گھر میں حضر کی حالت میں پڑھتا ہے, اسی طرح سفر کی حالت میں بھی نماز کو اسی طرح پڑھنا ہے. سفر میں نماز معاف نہیں. حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سفر میں نماز حاف, جماعت معاف, جماعت معاف, نماز حاف, معافی نہیں. جماعت کی معافی ہو سکتی ہے لیکن نماز کی معافی نہیں ہو سکتی. یقیمون الصلاۃ ویقیمون الصلاۃ, کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں, پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہیں, اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے, دیکھا دیکھی نہیں, پانچ وقت کی نماز, بیماری کی حالت میں بھی نماز, جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے دنوں میں بھی نماز کی پابندی فرمائی ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی ہے. اور کتاب میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانوں پر ہاتھ رکھ کے, دائیں بائیں دونوں کو رکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی. اللہ کرے نا کہ ہم بھی اسی قسم کے نمازی بن جائیں, نماز کو قائم کرنے والے, پانچوں وقت کی نمازیں پڑھنے والے, بیماری کی حالت میں بھی نماز پڑھنے والے, سفر کی حالت میں بھی نماز پڑھنے والے. فرمایا کہ یہ مومنوں کی نشانیاں ہیں کہ وہ یقیمون الصلاۃ, کہ وہ نماز کو خوب قائم کرتے ہیں. اور یہ مسئلہ بھی بتاتا چلو کہ جو شخص گھر میں ہے اور اسے سفر درپیش ہو جاتا ہے تو گھر کی نمازیں جو قضا ہیں وہ سفر میں جا کے بھی پوری ہوں گی. سمجھ آئی؟ گھر کی نمازیں جو قضا ہو گئی ہیں وہ سفر میں جا کے بھی پوری ہوں گی, اور وہ نمازیں جو سفر میں کسی مجبوری کی وجہ سے قضا ہوئی ہیں گھر پہنچ کے بھی وہ آدھی ہوں گی. یہ مسئلہ یاد رکھنا. گھر کی نمازیں حالت قیام کی سفر میں جائیں گے, اگر گھر میں نماز قضا ہو گئی ہے کسی مجبوری کی وجہ سے تو سفر میں جا کے بھی پوری پڑھنی ہے, اور سفر کی قضا نمازیں گھر پہنچ کے بھی آدھی پڑھنی ہے. اس لیے کہ یہ قضا ہوئی ہے تو اس کو اپنی حیثیت میں قضا کرنی ہے, وہ قضا ہوئی ہے تو اس کو اپنی حیثیت میں قضا کرنی ہے. اور پہلے تو دو ہی رکعتیں سفر میں بھی حضر میں بھی دو ہی رکعتیں ہوتی تھیں, بعد میں پھر سفر کی رکعتیں دو رہ گئیں, حضر والی چار بنا دی گئیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ فوقر رسلات سفر, کہ اللہ تعالیٰ نے سفر کی نماز کو برقرار رکھا ہے, گھر والی نمازوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈبل فرما دیا رکعتوں کو, اور سفر کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے نصف ہی رکھا ہے. فوقر رسلات سفر. ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ, اور زکوٰۃ دیتے ہیں ایمان والے لوگ, اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں. اس لیے کہ زکوٰۃ جو ہوتا ہے ہر مالدار شخص کا, شخص کے پاس جو مال ہے وہ اس کا ذاتی نہیں, اس میں سائرین کا, مساکین کا, غریبوں کا حصہ اللہ نے رکھ دیا ہے, اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا گویا کہ وہ ان کا حصہ کھا رہا ہے, اپنا مال نہیں کھا رہا. وہ غریبوں کا, یتامہ کا, مساکین کا, ان کا حصہ کھا رہا ہے, اللہ نے ان کا حصہ ان کے مال میں رکھا ہے. والذین یکنزون الذهب, وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں, سمیٹ کے رکھتے ہیں. والذین یکنزون الذهب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. فبشرهم بعذاب علیم, انہیں خوشخبری سنا دو عذاب علیم کی, دردناک عذاب کی. فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہ فی نار جہنم, اس مال کو قیامت کے دن ان کے لیے اس کی تپش انہیں پہنچائی جائے گی. یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتقوا بها جباؤہم, پھر اس مال کے ذریعے سے ان کی پیٹھوں کو, فتقوا بها جباؤہم وجنوبہم وظہورہم, پہلوؤں کو داغا جائے گا, پیٹھوں کو داغا جائے گا. وظہورہم والذین یکنزون یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتقوا بها جباؤہم وجنوبہم وظہورہم, اور فرمایا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم, یہ وہ مال ہے جس مال کو تم نے صرف اپنے لیے جمع کیا تھا. ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون, پس اس جمع شدہ مال کا اب تم ذائقہ چکھو کہ یہ ذائقے کے اعتبار سے کتنا شدید ہے, کتنا تکلیف دہ ہے. ویؤتون الزکاۃ, ایمان والے زکوٰۃ دیتے ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ, اللہ کی اور اس کے رسول کی وہ اطاعت کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ, اللہ تعالیٰ ان پر عنقریب رحمت فرمائے گا. ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں. آگے فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات, پہلے تو نشانیاں بتلائیں مؤمنین مؤمنات کی, اب فرماتے ہیں کہ جو امر بالمعروف کریں گے, جو نہی عن المنکر کریں گے, جو نمازوں کو قائم کریں گے, جو زکوٰۃ دیں گے, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے. آگے فرما رہے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ سارے امتحان دینے کے بعد, یہ نہیں کہ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ, حقوق اللہ حقوق العباد, صرف حقوق اللہ سے جان نہیں چھوٹے گی, صرف حقوق العباد سے بھی جان نہیں چھوٹے گی, دونوں چیزیں ملحوظ رکھنی ہیں, حقوق اللہ بھی حقوق العباد بھی. آگے فرمایا کہ یہ سارے تم نے سوال کرنے ہیں بھائی, یہ تمہارا پرچہ ہے بھائی. یہ جو حساب کا ہوتا ہے نا پرچہ, میتھمیٹک جسے کو بولتے ہیں, اس میں حساب کے بھی سوال آتے ہیں الجبرے کی بھی آتے ہیں، جیومیٹری کی بھی آتے ہیں، صرف جو حساب کے سوال کر لے گا ناکام. جب تک الجبرا، جب تک جیومیٹری ساتھ نہیں ہوگی، یہ ساری چیزیں یہ پورشن ہیں مختلف اس امتحان کے. اسی طرح یہ جو آخرت کا امتحان ہے اس کے بھی مختلف پورشن ہیں، مختلف پارٹ ہیں. نماز والا پارٹ، زکوٰۃ والا پارٹ، تبلیغ والا پارٹ، جد و جہد والا پارٹ، یہ ساری چیزیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ ساری چیزیں ہم ملحوظ رکھیں گے تو پھر جا کے کامیابی. آگے فرمایا کہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، کہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین اور مؤمنات سے وعدہ کر لیا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب طہور کی نہر، یہ ساری نہریں، جنات تجری من تحت النار خالدین فیہا، یہ نعمتیں ہمیشہ رہیں گی. دنیا کی نعمتیں ہمیشہ نہیں رہتی، کبھی آتی ہیں کبھی جاتی ہیں. جوانی ایک نعمت ہے، ہمیشہ نہیں، یہی ختم. بچپن ایک نعمت، مال ایک نعمت، لیکن وقتی، دائمی نہیں رہتا. بیٹا جوان ہو جاتا ہے نا، باپ سے اختیار لے لیتا ہے، اختیار لے لیتا ہے باپ سے، باپ بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے. وہی باپ جس کے ہاتھ میں سارا کاروبار ہوتا ہے، جس نے کاروبار شروع کیا ہوا ہوتا ہے، اگر اسے کچھ خرچ کرنا پڑ جائے نا اللہ کی راہ میں، تو بیٹے سے مشورہ نہ کرے تو بیٹا سہن کوئی نہیں کرتا، بیٹا ناراض ہو جاتا ہے، دیکھو جی مجھ سے مشورہ نہیں کیا. اختیار کمزور پڑ جاتا ہے، جس طرح جوانی کمزور پڑ گئی، اسی طرح یہ اختیار بھی پھر کمزور پڑ جاتا ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ، کہ بھائی اپنے مال کو تم خرچ کر لو موت آنے سے پہلے پہلے. ایک تو موت وہ ہوتی ہے نا جس طرح دنیا سے رخصت ہوتا انسان ہوتا ہے، ایک موت یہ ہوتی ہے کہ جو انسان سے اختیار ختم ہو جائے، یہ بھی موت ہی ہے نا، اختیار ختم ہو جائے موت ہے. جنات تجری من تحت النار خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے وہ نعمتیں، وہاں کی زندگی ہمیشہ کے لیے، وہاں کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے، وہاں کا اختیار اقتدار ہمیشہ کے لیے، وہاں اللہ کی یعنی رضا ہمیشہ کے لیے. اب دنیا میں ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے نا بھائی، کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، بھائی نماز پڑھ لیں، بھائی صدقہ کر لیں، بھائی زکات دے لیں، بھائی نیکی کر لیں، اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ ڈر لگا رہتا ہے. اور پھر جب اللہ اپنی رضا کا اعلان کر دیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ڈر نکل جائے گا. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْن، اور ایسی جنت میں بہترین قسم کے مساکن، بہترین قسم کی رہائش جنت میں. مساکن طیبتن فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر، اور اس سے بڑا انعام، جنت سے بڑا انعام، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا جنت سے بڑا انعام. اللہ تعالیٰ اہل جنت سے پوچھیں گے، ہاں بھائی کوئی نعمت رہ گئی؟ حدیث میں آتا ہے کہ جنتی بڑے سادے قسم کے ہیں، سادے، بیوقوف تو میں نہیں کہتا، سادے سے بالکل سادے، ہماری طرف سادہ اسے کہتا ہے، کہا جاتا ہے جس کو جدھر کوئی لگا کے لے جائے، سادہ آدمی وہ بیچارہ یقین کر بیٹھتا ہے، جدھر کوئی لے جائے اس کو، جو کوئی جھوٹ موٹ بتا کے جہاں لے جاؤ جو کام کروا لو. حدیث میں آتا ہے کہ جنتی بھی اسی طرح سادے ہوں گے بیچارے. اللہ پوچھیں گے کہ بھائی کوئی نعمت رہ گئی؟ جنتی کہیں گے جی سب مل گئے. اللہ فرمائیں گے، حضرت حکیم قاری منتظر صاحب فرماتے ہیں، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری منتظر صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائیں گے ایک نعمت رہتی ہے، جاؤ اپنے علماء سے پوچھو، ایک نعمت رہتی ہے. اور پھر قاری صاحب نے سیاحت یاشی میں لکھا ہے کہ جنت میں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی. جنت میں لوگ جائیں گے اپنے اپنے علماء کے پاس, جا کے پوچھیں گے کہ جی اللہ جی فرما رہے ہیں کہ ایک نعمت رہتی ہے, ہم تو جنت میں ہیں. تو علماء اپنے پوچھنے والوں سے یہ فرمائیں گے کہ جاؤ بھائی اللہ سے اس کی رضا مانگو, اور پھر جب اللہ اپنی رضا کا اعلان کروا فرما دیں گے تو کہتے ہیں کہ جنت کی نعمتیں لوگوں کو اہل جنت کو کم تر لگیں گی, اللہ کی رضا کا اعلان انہیں برتر لگے گا. جنت سے اتنے خوش نہیں ہوں گے جتنا اللہ کی رضا سے خوش ہوں گے. اسی طرح حضرت قاری منتیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کافروں سے نافرمانوں سے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے نا تو انہیں جہنم کی تکلیف بھول جائے گی. اللہ کی ناراضگی کا اعلان اتنا تکلیف دے ہوگا کہ انہیں جہنم کی تکلیف بھول جائے گی. اللہ کی رضا اتنی بڑی چیز اور اللہ کی ناراضگی اتنی بڑی چیز. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ ہمیں اپنی ناراضگی سے بچائے اور اپنی رضا نصیب فرمائے. اور یہاں فرمایا کہ رضوان من اللہ اکبر ذالک الفوز العظیم. بھائی یہ بڑی کامیابی ہے, آج کا دن کامیابی کا ہے. یہ دنیا کی کامیابیاں بھائی وقتی, عارضی, فانی, زائل ہونے والی. آخرت کی کامیابی دائم رہنے والی, ہمیشہ رہنے والی, لا زوال. دنیا کی نعمتیں, دنیا کی کامیابیاں زوال پذیر, آخرت کی کامیابی لا زوال, جس کو کوئی زوال نہیں. ذالک هو الفوز العظیم. اور یاد رکھو اللہ کی ذات بھائی ایسی ہے جو کسی لمحہ بھی اپنے بندے کو بھولتی نہیں. بندے ہی ہیں بیچارے جو اللہ کو بھول جاتے ہیں, بندے ہی ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. اللہ کی ذات کبھی بھی اپنے بندے کو نہیں بھولتی, نہ دنیا میں نہ آخرت میں, نہ درمیانی جو وقفہ ہے برزخ کا, قبر والا وقفہ, حشر سے پہلے پہلے معلوم نہیں کتنا عرصہ, کتنی صدیاں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ بھائی میرے بندے کی قبر کا حال بتاؤ. اللہ کو خود معلوم ہے لیکن فرشتوں سے پوچھتے ہیں, بھائی میرے بندے کی قبر کا حال بتلاؤ. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ابھی تو اس کی بیوی آتی ہے قبر پر, اس کے بیٹے آتے ہیں, اس کے بہن بھائی آتے ہیں, ابھی آنا جانا لگا ہوا ہے قبر پر. پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ پوچھتے ہیں ہاں بھائی میرے بندے کی قبر کا حال بتلاؤ. فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ابھی تو اکا دکا کوئی آتا ہے, جیسے ہمارے جو آبا و اجداد ہیں ہم کو قبروں پر جاتے ہیں ان کی پتہ ہی نہیں کہاں دفن ہے, بھائی دادا پر دادا کدھر ہے پتہ ہی نہیں, انڈیا میں کہیں, پوتے ادھر آ گئے, آگے پڑپوتے پتہ نہیں کہاں آگے نکل جائیں گے, دادے پردادے اوپر والے سارے, کوئی پتہ ہے کسی کی قبر کا, کوئی لاؤ منہ کوئی سیر, کوئی نہیں نہ پتہ, کوئی نہیں پتہ. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اب اکا دکا بندہ کوئی آتا ہے ان کی قبر پر. پھر اللہ پوچھتے ہیں سناؤ بھائی میرے بندے کی قبر کا حال. فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اب تو کوئی بھی نہیں آتا, ہم کوئی جاتے ہیں ہمیں کوئی پتہ ہے, پردادا اوپر والے بزرگ اجداد. فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اب تو کوئی بھی نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ گواہ رہو میں ہر اس کا وارث ہوں جس کا اب کوئی وارث نہیں. انا وارث من لا وارث لہ, بھائی میں اپنے بندوں کا وارث ہوں. اب اس کے لیے اگر کوئی ہاتھ اٹھانے کے لیے نہیں آتا نہ آئے, اب میں ان کا وارث ہوں. پہلے تو ان کے لیے ہاتھ اٹھانے والے تھے تو میں ان کے ہاتھوں کی لاج رکھتا تھا اور قبر والے کے حال پر رحم کرتا تھا, اب ہاتھ اٹھانے والے کوئی نہیں، اب میں ڈائریکٹ ان کا وارث ہوں کیونکہ وہ میرے بندے ہیں. انا وارث اللہ وارث لہو، انا وارث اللہ وارث لہو، میں وارث ہوں اس ہر اس کا. کہاں کہاں اللہ کے بندے پڑے ہیں بھائی، پتہ ہی نہیں. قبریں مٹ گئیں، ڈھیری بھی ختم، حوادثات دنیا نے بھائی ڈھیری بھی ختم کر دی. وہ شاعر کہتا ہے نا کہ کبھی ہم نے ان کو بھی دیکھا تھا جن کا معطر کفن تھا، مشین بدن تھا، جو قبر کہن ان کی اکھڑی تو دیکھی، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا. جو قبر کہن ان کی اکھڑی تو دیکھی، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھے. عضو بدن کوئی نہیں رہتے، ہر چیز مٹی مٹی ہو جاتی ہے، کوئی نہیں رہتا، ہر چیز مٹ جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہر چیز مٹ جاتی ہے، جب سارے وارث بھی مر جاتے ہیں، کوئی کسی کو جانتا کوئی نہیں، تو میں اس وقت اپنے بندوں کا وارث بن جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تابعداری نصیب فرمائے، اور دنیا میں ایمان والوں کی جو نشانیاں ہیں ان کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی علیہ وسلم تسلیما. عشاء کتنے بجے ہے؟ 10:15. چلو تھوڑی دیر درود شریف پڑھتے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. پڑھ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
حسبنا الله ونعم الوكيل،
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 حسبنا الله ونعم الوكيل.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
لا حول ولا قوة إلا بالله،
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 لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله،
لا حول ولا قوة إلا بالله،
لا حول ولا قوة إلا بالله،
لا حول ولا قوة إلا بالله.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
والله ذو فضل على المؤمنين،
والله ذو فضل على المؤمنين،
والله ذو فضل على المؤمنين،
والله
والله
ذو فضل على المؤمنين
والله ذو فضل على المؤمنين
والله ذو فضل على المؤمنين
والله ذو فضل على المؤمنين
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
إنا لله وإنا إليه راجعون
إنا لله وإنا إليه راجعون
سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
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 واعف عنا واغفر لنا وارحمنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا
مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عساكر المسلمين أينما كانوا ومن كانوا، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجلنا منهم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمته.